الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب لیلۃ القدر کا باب شروع ہو رہا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا قصد کیا کرو، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کرو. لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے. سورہ دخان میں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے، اور سورہ قدر میں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین اللہ کے فیصلے لے کر اترتے ہیں. اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ خیر من الف شہر، یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے جو خاص اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ان میں اس رات کی بڑی اہمیت ہے. یہ مہمات امور کا فیصلہ کرنے کی رات ہے، اور جس رات کا یہ مقام ہے، ظاہر ہے کہ بڑے بڑے معاملات بھی اسی رات کے ساتھ خاص رہے ہوں گے. چنانچہ پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی آخری کتاب اسی رات میں نازل ہونا شروع ہوئی. رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ قیامت تک کے لیے اپنی ہدایت کی کتاب اتار رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر یہ رات مہمات امور کے لیے مقرر ہے، تو اس سے بڑا کوئی اہم معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دے رکھا ہے، علم، عقل، شعور، جستجو کی صلاحیت، نئی ایجادات تک پہنچنے کا دائیہ، ان سب سے بڑھ کر جو اللہ کی نعمت اس کو مل سکتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی اس زندگی اور اس کے بعد میں آنے والی زندگی سے متعلق اللہ کی مرضیات کو جان لے. اس کے لیے اللہ کی آخری کتاب ایک میزان اور فرقان کی حیثیت سے تمام مذہبی معاملات میں فیصلہ کن اس رات میں اتاری گئی. تو اس لیے اس کی فضیلت، اس کی برتری، اس کی عظمت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رات میں ایک بندہ مومن کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آج وہ رات ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ رات ایسی رات ہے، اس درجے فضیلت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کے امور کے لیے خاص کیا ہوا ہے، اس کو خود اپنی کتاب میں برکت والی رات لیلۃ المبارکہ کہا ہے، تو ہر مسلمان، ہر بندہ مومن یہ صحیح کرے گا کہ اس رات کا کوئی لمحہ اسے بھی میسر ہو جائے. جس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، وہ بھی اس وقت کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو، کوئی خیر کا کام کر رہا ہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو. یہ ایک فطری جذبہ، فطری دائیہ ہے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، اور یہ بالکل واضح ہے قرآن مجید سے کہ بعد میں معلوم ہوا، یعنی قرآن کا نزول شروع ہو گیا، دعوت برپا ہو گئی، بعد میں سورہ قدر اتری، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ رمضان کے مہینے میں اور قدر کی رات میں نازل ہوا تھا. دونوں باتیں قرآن مجید نے بعد میں بتائیں. ایک واقعہ ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے جب اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ فلاں وقت ہوا تھا یا فلاں دن ہوا تھا تو ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں. یہ بتا دیا گیا کہ یہ رمضان میں آئی تھی, یہ بتا دیا گیا کہ یہ رات ایک خاص رات ہے اور قرآن کا نزول اسی میں شروع ہوا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر یہ یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی رات تھی, وہ کون سا دن تھا. ایسا ہی ہوتا ہے فطری طور پر, یہ متعین طور پر یاد نہیں آ سکا. تو پھر آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ آپ یہ کوشش کرنے لگ گئے. آگے کی روایتوں سے معلوم ہوگا کہ پورے رمضان میں اعتکاف کیا جائے. پہلے عشرے میں کیا, دوسرے عشرے میں کیا, پھر آخری عشرے میں کیا. یعنی آپ کے اندر شدید طلب تھی اس بات کی, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے کہ وہ گھڑی پھر نصیب ہو, وہ وقت پھر میری زندگی میں آئے, اور جب آئے تو مجھے اپنے رب کے حضور میں سر بسجود پائے. یہ بندہ مومن کی طلب ہے. اس سے اللہ کے پیغمبر نے ہمارے لیے یہ اسوہ قائم کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت کا پتہ چلے اور یہ معلوم ہو کہ فلاں وقت میں یہ صورتحال پیدا ہوگی تو ایک بندہ مومن کے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے, کیا تڑپ ہونی چاہیے, کیا بیتابی ہونی چاہیے اور کس طرح اسے باہر نکلنا چاہیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جب لوگ بادشاہوں کی ایک لحاظ سے پرستش ہی کرتے تھے اور یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آج ان کی سواری نکلے گی تو بعض اوقات وقت نہیں بتایا جاتا تھا, تو لوگ گھنٹوں سڑک کے کنارے راستوں پر کھڑے ہو جاتے تھے آ کر کہ معلوم نہیں کب کوکبہ شاہی گزرے اور وہ کہیں ایک جھلک سے محروم نہ ہو جائے. تو ایک بندہ مومن کے لیے اس کائنات کے بادشاہ کے ساتھ, عالم کے پروردگار کے ساتھ ایسا ہی معاملہ, بلکہ یہ کیا معاملہ ہے, اس سے ہزار گنا بڑھ کر معاملہ ہونا چاہیے. تو حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی اپنے طرز عمل سے کہ اگرچہ متعین وقت معلوم نہیں ہے, متعین رات نہیں یاد رہی, لیکن بہرحال رمضان میں ہی آئی تھی اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایک بڑی عظمت کی رات ہے, اس میں اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں, کرم ہوتا ہے, برکتیں نازل ہوتی ہیں, تو آپ اس کو تلاش کرنے کی صحیح کرتے تھے. یہ پس منظر ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ ان روایتوں میں کیا کیا باتیں فرمائی گئی ہیں. تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر لوگوں کو یہ کہا کہ آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی بھی تاک راتوں میں یہ زیادہ امکان ہے کہ یہ رات آتی ہے یا آئی تھی, تو اس وجہ سے انہی میں تلاش کرنے کی صحیح کرو. وعن ابن عمر قال ان رجالا من اصحاب النبی عروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعض صحابہ کو رویا میں لیلۃ القدر دکھائی گئی, یعنی انہیں خواب آیا اور ایک دو چار نہیں بعض لوگوں کو آیا, اور خواب آیا یا رویا دکھایا گیا اور اس میں یہی اندازہ ہوا یا یہی بات سامنے آئی کہ یہ آخری جو راتیں ہیں سب الاواخر سات آخری راتیں انہی میں کسی وقت آئی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیکم قد تواتر فی سب الاواخر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنے تو فرمایا کہ یہ تمہارے جو رویا ہیں اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سب اواخری میں, یعنی آخری تاک راتوں ہی میں یہ پے در پے اشارہ ہوا ہے. فمن کانا متحریہ فلیتحریہ فی سب الاواخر. تو اس لیے اب اگر تم میں سے کوئی اس رات کو تلاش کرنا چاہے, تلاش کرنا چاہے کا مطلب یہ نہیں کہ رات نظر آ جائے گی, مطلب یہ ہے کہ اس گھڑی کو پانا چاہے, یہ کوشش کرے کہ میں اس وقت جاگ رہا ہوں, میں عبادت کر رہا ہوں, میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں, میں اچھے کام کر رہا ہوں, میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں, میں اس پر تدبر کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اس وقت بیدار ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو جب یہ وقت آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ سب اواخر میں، یعنی آخری جو سات راتیں ہیں، ان میں تلاش کرے۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها فی الاشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو جبکہ نو راتیں باقی ہوں، جبکہ سات راتیں باقی ہوں، جبکہ پانچ راتیں باقی ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ تاک راتیں ہوں گی، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان۔ اب یہاں سے بہت سی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ روایتیں لوگ بیان کر دیتے ہیں، اگر ان کو الگ الگ دیکھیے تو بعض اوقات الجھن محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ابھی دیکھا کہ بعض موقعوں پر یہ فرمایا کہ آخری عشرے میں، سات راتوں میں، بعض میں اس طرح کا اسلوب اختیار کیا کہ نو باقی ہوں، پانچ باقی ہوں۔ اسی طرح بعض اور روایتیں بھی آئیں گی اس نوعیت کی۔ تاک راتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو روایتوں کو ہمیشہ جمع کر لینا چاہیے، واضح ہو جاتا ہے کہ صورتحال کیا بنی ہے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکف العشر الاول من رمضان، رمضان کے پہلے عشرے میں، پہلے دس دنوں میں اعتکاف کیا۔ ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیہ، پھر اس کے بعد جو ایک خاص طرح کا خیمہ سا بنا ہوتا تھا اور اون کا عام طور پر، اس میں درمیان والے عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی پہلے دس دنوں میں کیا، پھر درمیان کے دس دنوں میں کیا۔ ثم اطلع راسا، پھر ایک دن آپ نے اپنے خیمے سے یا اس کبے سے جو اعتکاف کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں سے اپنا سر نکالا۔ فقال، اور فرمایا، انی اعتکف العشر الاول، میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا رہا ہوں، التمس ہاذہ اللیلۃ، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ میں یہ رات کسی طرح پالوں۔ یعنی آپ کا خیال پہلے یہ تھا کہ یہ پہلا عشرہ ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ رات آئے۔ ثم اعتکف العشر الاوسط، فرمایا اس کے بعد میں درمیان کے عشرے کا اعتکاف بھی کرتا رہا ہوں۔ ثم اتیت، پھر مجھے، یعنی پھر میرے پاس کچھ اطلاع آئی، فقیل علی انہا فی العشر الاواخر، یعنی میری اس تگودو کو، میری اس اللہ تعالیٰ کے اس خاص وقت کو تلاش کرنے کی خواہش کو سامنے رکھ کر کچھ رہنمائی کی گئی۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کوئی رویا ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ فقیل علی، اور مجھ سے کہا گیا، انہا فی العشر الاواخر، یہ آخری دس راتوں میں ہے۔ فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، تو فرمایا کہ اب جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ درمیان کے دس دنوں کا اعتکاف ختم نہیں کر رہا، وہ آخری عشرے کا اعتکاف جاری رکھے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آخری عشرے کی طرف توجہ ہے، یہ دلائی گئی، یعنی اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فقد اری تو حاضح لیلہ ثم انسی توحا، فرمایا کہ مجھے یہ رات کچھ دکھا بھی دی گئی، یعنی رویا میں، جیسے کہ صحابہ کا بھی آتا ہے کہ ان کو بھی دکھائی گئی۔ ثم انسی تو، پھر میں بلا دیا گیا، یعنی وہ اس طرح میرے ذہن میں تازہ نہیں رہی۔ جس طرح کہ آپ کوئی رویا دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا یاد رہتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بلا دیا جاتا ہے، یعنی آدمی کو یاد نہیں رہتا کیا دیکھا۔ تو فرمایا کہ وقد رائی تو نہیں اسجد فی مائن و تین من سبیتہا، یعنی جب میں نے وہ رویا دیکھا، تو میں جب صبح کے وقت اٹھا تو میں نے دیکھا، یعنی میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے اس کی، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں گویا پانی میں اور مٹی میں، یعنی کیچڑ سا ہے، اس میں بارش ہوئی ہوئی ہے، تو اس میں میں سجدہ کر رہا ہوں۔ فل تمسوہا فی العشر الاواخر ول تمسوہا فی کل وتر، اس لیے اب اس کو آخری عشرے کی راتوں ہی میں تلاش کیا کرو، اور آخری عشرے کی بھی تاک راتوں میں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے میری کچھ رہنمائی ہوئی. یعنی پہلے مرحلے میں تو آپ نے رمضان کا سن کر لیلۃ القدر کا سن کر خود کوشش کی ہے کہ وہ وقت میسر ہو جائے, پھر پہلے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر دوسرے میں کیا, پھر اس کے بعد کچھ رہنمائی ہوئی, پھر فرمایا کہ رہنمائی کی صورت یہ ہوئی کہ گویا ایک رویا دیکھا, وہ بھی بھول گیا, لیکن رویا کیا تھا, وہ یہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں سجدہ ریز ہوں, اور کہاں سجدہ ریز ہوں, فی ماءٍ وطین من سبیتہا, یعنی صبح کے وقت یہ صورتحال ہے, تو اس وجہ سے ایسے اس کو تلاش کیا کرو. یہ اور بھی روایتیں ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے اور پھر آخر میں کچھ تبصرہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں غامدی صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مفروضوں کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے, نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں یا وہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جو خود بھی نہ اٹھا سکیں, اس طرح کی بحثوں پہ آپ نے اپنا نقطہ نظر تفصیل سے بیان کیا تھا. ایک ضمنی پہلو, ضمنی اشکال سامنے آیا ہے, میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ تفصیلی بات کریں. وہ یہ کہ خود جب آپ سے خدا کے وجود پر اور اس کے وجود کے اس بات کے دلائل پر بات کی جاتی ہے, مختلف ایتھیزم ایگنوسٹزم کے استدلالات سامنے رکھے جاتے ہیں, تو اس کے جواب میں کہا یہ گیا ہے کہ آپ بھی بہت منطقی انداز میں ان کا رد کرتے ہیں, عقلی دلائل دیتے ہیں, اور سامنے والا جو ہے وہ اس سے مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ علمی عقلی دلائل تو آپ بھی اپنی گفتگو میں دے رہے ہوتے ہیں, اور ایک عام طور پہ تاثر یہ ہے, میں چاہتا ہوں ذرا اس سوال میں اس کو بھی شامل کیجیے گا, لوگ یہ کہتے ہیں بھائی غامدی صاحب کی گفتگو تو بڑی ریشنل, بڑی لاجیکل, بڑی انلائٹنڈ, بڑی عقلی گفتگو ہوتی ہے, تو یہ پورا جو آپ کا پیراڈائم ہے یہ بھی تو علمی عقلی منطقی دلائل کے ذریعے یہ جدید اشکالات اور شبہات کا جواب دے رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر پھر وہ آپ کی بات کہاں ہے قرآن کا فطری سادہ استدلال؟
قرآن مجید کے فطری سادہ استدلال کو آپ عقلی نہیں سمجھتے. جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح کی باتیں جو ایک خاص فلسفیانہ یا منطقی پس منظر سے پیدا ہوتی ہیں اور لوگ دین کا مزے کا اڑانے کے لیے اس طرح کے سوالات کی صورت میں ان کو پیش کرتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صاف بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا مخاطب وہ ذوق نہیں رکھتا جو اس طرح کی بڑی چیزوں کو سمجھنے یا ان کے اندر اترنے یا ان کو صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھنے کے لیے ہونا چاہیے. تو اس میں اعراض کا طریقہ اختیار کر لینا چاہیے. استدلال تو کیا جائے گا, قرآن مجید خود سراسر استدلال ہے, لیکن کس طرح کا استدلال؟ میں نے اس استدلال ہی کی وضاحت کی تھی. تو یہ استدلال تو میں نے بارہا پیش بھی کیا ہے, اس استدلال کی وضاحت میں نے اپنے قلم سے اپنی کتاب میزان میں کی ہے. آپ اگر میری کتاب میزان میں اللہ پر ایمان کا باب نکالیں تو اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے وجود پر کیا استدلال کیا ہے. تو وہ استدلال ہے جس کو میں کہتا ہوں فطری استدلال, وہ استدلال جو عقل عام کے مقدمات پر مبنی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جب ہم توجہ دلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو دیکھو, اس کائنات کا مطالعہ کرو, اپنے وجود پر ایک نگاہ ڈالو, مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا ظہور جس طرح سے ہوا ہے اس کو سمجھو, تو یہ کیا استدلال ہی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو میں استدلال کے طریقے پر گفتگو کر رہا تھا. یعنی یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ بے سوچے سمجھے دین کے مقدمات کو مان لیں. یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں ہمیں مذہب میں یا مذہبی معاملات میں استدلال کا طریقہ کیا بتایا ہے. دو طرح کی چیزیں ہیں نا, ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دائرۂ علم میں آتی ہیں جن میں استدلال کے مقدمات بھی ان چیزوں سے اٹھائے جاتے ہیں جو ہمارے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہیں. چنانچہ استدلال کا یہ طریقہ بھی دین میں اختیار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کچھ چیزیں دین میں ممنوع قرار دی گئی ہیں, وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ممانعت کیوں ہوئی ہے, اس کا باعث کیا ہے, اس کے لیے تجرباتی یا مشاہداتی استدلال پیش کیا جا سکتا ہے, تو کرنا چاہیے. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عالم غیب سے ہے, یعنی اس دنیا سے ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, تجربے میں نہیں لا سکتے, مشاہدہ نہیں کر سکتے, ظاہر ہے کہ ذات خداوندی کا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی یوں تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھایا جا سکتا ہے یا آپ کو آسمان پر لے جایا جا سکتا ہے کہ مشاہدہ کر لیجئے. تو یہاں استنباطی استدلال ہوگا. استنباطی استدلال قرآن نے ذات باری کے بارے میں کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ وہ طریقہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں متکلمین نے اختیار کیا ہے یا منطقی ذہن رکھنے والے لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں. اس پر میں ظاہر ہے کوئی تفصیلی گفتگو اس وقت نہیں کر رہا تھا. ایک سوال آپ نے کیا, اس کا میں نے اجمال سے جواب دیا. اصل میں قدیم فلسفے نے بعض مقدمات اور بعض مفروضات پیدا کر دیے تھے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جدید سائنس ان سب کو رد کر چکی.
اچھا,
وہ اصل میں کس چیز پر مبنی تھے؟ نہ وہ تجربے پر مبنی تھے نہ مشاہدے پر مبنی تھے. مثلا افلاطون کے نظریہ امثالی کو دیکھ لیجئے, ارسطو ہی نے اس کا انکار کر دیا اس کے فوراً بعد, اور یہ بتا دیا کہ یہاں ایک ذہنی عالم کو حقیقی عالم فرض کر لیا گیا ہے. پورے فلسفے کی ما بعد طبیعت پر اگر ایک لفظ میں تبصرہ کیا جائے تو وہ یہی ہے. یعنی اس میں بعض ذہنی عالم یا ذہنی احوال ہیں کہ جن کو حقیقی سمجھ لیا گیا ہے اور ان کے درمیان ایسا منطقی ربط پیدا کر دیا گیا ہے جس طرح کا منطقی ربط بعض موقعوں کے اوپر ایک فکشن لکھنے والا پیدا کر دیتا ہے. یعنی وہ کیا کرتا ہے, وہ احوال بھی ذہن سے تخلیق کرتا ہے, وہ پلاٹ بھی ذہن میں بناتا ہے, وہ اس کے لیے کردار بھی ذہن کے اندر سے لاتا ہے, اور پھر ان کے باہمی ربط کو اس طریقے سے قائم کر دیتا ہے کہ ہم ایک ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ایک افسانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ہم حقیقی کرداروں میں جی رہے ہیں. تو فلسفے کی ما بعد طبیعت, جس کو بعد میں ہمارے ہاں ارباب تصوف نے بھی اختیار کر لیا, وہ اصلاً اسی طرح کے تخیلاتی استدلال پر مبنی تھی.
تخیل کی ذرا وضاحت کیجیے.
وہ چیزیں کہ جو نہ آپ کے تجربے میں آتی ہیں نہ مشاہدے میں آتی ہیں, ایک ذہنی دنیا آپ بنا لیتے ہیں. ساری شاعری اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے. تخیل میں بڑا حسن ہے لیکن شاعری کے لیے, حقائق کی دریافت کے لیے نہیں. تو یہ طریقہ جب اختیار کیا گیا تو اس میں اس طرح کے منطقی سوالات بھی پیدا کر لیے گئے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کی قدرت متعین کرنی ہے, اب اللہ کے علم کی تعین کرنی ہے, اب زمان و مکان سے ماورا ایک ہستی کو زمان و مکان سے متعلق یا غیر متعلق ثابت کرنا ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں میں نے بارہا یہ توجہ دلائی ہے کہ اس میں ایاز قدر خود بشناس. قرآن مجید نے بڑی عمدہ تعلیم دی ہے. ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر جب لوگوں نے سوال کیا ہے تو اس سوال کا ایک اجمالی جواب دے کے یہ کہا کہ وما اوتیتم من علم الا قلیلا. یعنی مذہب کا دعویٰ یہ نہیں ہے یا مذہب کی دعوت بھی یہ نہیں ہے کہ ہم آئیے آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کا تجربہ بن جائے گا. آپ آئیں ہمارے پاس تو ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا یا کسی چیز کا مشاہدہ عالم بالا میں جا کر کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یا ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو لفظوں میں آپ کے سامنے تصویر بنا کے پیش کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بات بھی نہیں, بلکہ قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. اور جب کوئی چیز اس جیسی ہے ہی نہیں, لیس کمثلہ شے, تو آپ تمثیل کا انداز ہی کیسے اختیار کریں گے؟ اور تمثیل یا قیاس کے بغیر آپ کسی چیز کو جو تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی بیان کیسے کس طرح سے کریں گے؟ تو اس لیے قرآن مجید نے پھر یہ توجہ دلائی ہے کہ اصل میں انسان کو وہاں سے اٹھانا چاہیے جہاں سے وہ فطری طور پر اپنے پروردگار کے بارے میں سوچنے مجبور ہوتا ہے. یعنی اس کی ذات, مخلوقات, ان مخلوقات میں حکمت کا وجود, ان میں قدرت کا ظہور, ان میں ربوبیت کا ظہور, ان میں رحمت کا ظہور. جس وقت انسان اس عالم کو دیکھتا ہے تو جتنا گہرا اترتا چلا جاتا ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. یہاں یہ نہیں ہے کہ خالق ہے, خالق ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد پیغمبروں کی دعوت اس کے سامنے آتی ہے, اور یہ کہ اللہ کا تعارف کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے, اس کا علم کیا ہے, وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے. اس میں ہمارے پاس کوئی عقلی لحاظ سے جاننے کا ذریعہ ہی نہیں ہے. اس میں انبیاء تعلیم دیتے ہیں, وہ آ کے تعارف کراتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. استدلال تو میں شب و روز کرتا ہوں اور بہت سے معاملات میں کرتا ہوں, لیکن استدلال کا طریقہ کیا, یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے ایک زمانے تک لوگوں نے یہ بحث کی کہ آئیے وحی کو عقل سے ثابت کریں. یہ کیسے ہوگی؟ ایک تجربہ ہوتا ہے پیغمبر کو, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کسی بندے کا انتخاب کر کے رابطہ پیدا کرتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے لیے ایک چیز بالکل مشاہدہ بن جاتی ہے, اس کے لیے بہت سی آیات مشاہدہ بن جاتی ہیں. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو پیغمبر ہمیں دکھا دیتا ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم پیغمبر کی آواز سنتے ہیں, ہم پیغمبر کا کلام سنتے ہیں, ہم پیغمبر کی سیرت دیکھتے ہیں, ہم پیغمبر کی زبان سے جو دین کی ہدایت صادر ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں. اس سب کو دیکھنے کے بعد شخصیت, ذات, سیرت, کردار, علم جو اس سے صادر ہو رہا ہوتا ہے وہ اتنا غیر معمولی, اتنا محیر العقول ہوتا ہے کہ وہ مجبور کر دیتا ہے یہ ماننے کے لیے علم و عقل کی روشنی میں کہ یہ اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہے. جب یہ بات طے ہو جاتی ہے تو وہی بات کہ روح آواز پیغمبر معجزہ, اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پیش کرتا ہے. تو اس میں یہ بتاتا ہے کہ مجھ تک وہی آتی ہے, اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے. ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی کوئی منطقی استدلال قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ یہ سادہ حقیقت ہر آدمی کو سمجھائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا انتخاب کر لیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں, تو اب جو اطلاع بھی اللہ تعالیٰ دیں وہ اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں. اگر اس نے مجھے بنایا ہے اور ہزاروں لاکھوں مخلوقات بنائی ہیں اور وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک مخلوق جن بھی بنا رکھی ہے, میں نے ایک مخلوق فرشتے بھی بنا رکھی ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے فرشتوں کو یہ قوتیں دی گئی ہیں, وہ یہ بتاتا ہے کہ جنات کو میں نے اس طرح سے تخلیق کیا ہے, تو اس کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اگر یہاں استدلال کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ منطق کی بساط پر مجھے جن ثابت کرنے ہیں, تو یہ غلط طریقہ ہوگا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ طریقے اختیار کیے گئے. اس میں پھر ظاہر ہے کہ سوائے اس کے کیا ہوتا ہے کہ آپ مخاطب کو خاموش کرنے کے لیے کچھ منطقی نوعیت کے اسی طرح کی چیستان ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں بے معنی اور بیرو ہو کر تاریخ کی نظر ہو گئیں, اب کہیں آپ کو نظر نہیں آتی. ورنہ تو زندہ حقائق کے طور پر زیر بحث ہونی چاہیے تھی. زندہ حقیقت کے طور پر کیا چیز زیر بحث ہے؟ وہی قرآن کا فطری استدلال. وہ آپ کے باطن کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے, وہ آپ کو عہد الست کی داستان سناتا ہے, وہ اس کی یاد یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر اگرچہ محو کر دی گئی ہے لیکن اس کے آثار تم اپنے پورے وجود میں پاتے ہو, تو ان آثار میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو ساتھ لے جاتا ہے. مخلوقات پر آپ کی نگاہ اٹھا کے کہتا ہے دیکھو انہوں, اسی طریقے سے کائنات کو کہتا ہے کہ دیکھو. ایک ایک چیز آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو استنباطی استدلال یا عقلی استدلال کا بے مثال نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. یہ استدلال نفسی بھی ہے, یہ استنباطی بھی ہے, اور پھر اس کے بعد پیغمبر کی ذات سے جب دینونت کا ظہور ہوتا ہے تو ایک درجے میں حصی بھی بن جاتا ہے. تو یہ استدلال ہے جس کی میں نے وضاحت بھی کی ہے, جس پر میں نے گفتگو بھی کی ہے, جس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی بیان کیا ہے. اس میں یا میری گفتگو میں کس جگہ پر اس طرح کے معاملات کو میں نے متکلمین کے طریقے پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟
ٹھیک ہے, ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے اظہار خیال کیا. آخری چند سیکنڈ میں چاہتا ہوں ایک کمنٹ آپ سے اس ریلیٹڈ لے لوں. ہمارے ہاں کچھ جدید پڑھے لکھے مسلم تھنکرز فلاسفرز نے بھی اسی منہج کو جب اپنایا تو بہت ساری قرآن مجید کے ایسے دعوی جو منطق اور ان کی عقل کے مسلمات جس کو وہ سمجھتے تھے مطابق نظر نہیں آئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا. جیسے جن ہے, جنت جہنم کے حوالے ہم نے سر سید پرویز صاحب کے افکار پہ گفتگو, اس کی بھی کیا یہی وجہ بنی کہ وہ جو ایک ذہن لے کر گئے ہیں اس میں ایک چیز فٹ نہیں بیٹھی تو پھر انکار ہو گیا؟
بالکل ایسے ہی. یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنے علم کے حدود کیسے جاننے ہیں, تمہیں کس درجے میں استنباطی استدلال کرنا ہے, کس جگہ تمہارے نفس کے اندر جو ہم نے ایک فطری نوعیت کا علم رکھا ہے اس کی دریافت کی طرف توجہ کرنی ہے, اور وہ کون سی جگہ ہے جس کے بعد انبیاء تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے. اور ان میں سے ہر درجے کے لیے ایک عقلی استدلال موجود ہے, لیکن یہ عقلی استدلال آپ کو اس جگہ پہنچاتا ہے, اس کے بعد پھر آپ مشاہدے اور تجربے کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ طریقے کا مسئلہ ہے, کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے. قرآن کا استدلال کا طریقہ, یہ طریقہ استاذ امام نے اپنی کتابوں میں اختیار کیا, حقیقت شرک میں, حقیقت توحید میں. یہ طریقہ تدبر قرآن میں اختیار کیا گیا. اس طریقے کی اور بہت سی مثالیں بھی اہل علم کے ہاں ملتی ہیں. میں نے بھی ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا. یہ طریقہ شفا دیتا ہے دل کو, یہ انسانی فطرت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام بن جاتا ہے. تو قرآن نے یہ سکھایا ہے, تو میں نے قرآن کے استدلال کی طرف توجہ دلائی ہے، اس استدلال کو میں کیوں بیان نہیں کروں گا؟ میرا تو کہنا ہی یہ ہے کہ قرآن اپنے مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے شافعی و کافی ہے، کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں.
ٹھیک ہے، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ خصوصی سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت تھے. وقت یہاں پہ پورا ہوتا ہے، کل دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا.